सरहद के उस पार को देखने वाले हमारे तमाम दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज हमें ज्वाइन किया है डालस से जावेद गामदी साहब ने। गामदी साहब को हम आए दिन सुनते हैं, इनके बयान YouTube पर मौजूद हैं, इनके लिखे हुए जो आर्टिकल्स हैं वो दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। उस पर क्रिटिसिज्म भी होती है, उसके साथ साथ उनको पसंद भी किया जाता है। गामदी साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है।
बहुत शुक्रिया, आपने इनायत फरमाई, आप मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपसे सबसे पहले जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि हाल ही में क्राइस्टचर्च में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर, मैं यूं कहूं तो एक टेररिस्ट अटैक हुआ जहां पर तकरीबन 50 लोग मारे गए। आपने उस खबर को सुना, आपका क्या रिएक्शन है?
इस तरह की हर खबर मेरे जैसे हसास आदमी के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है। ये मामला मुसलमानों के साथ हो, ये गैर मुस्लिमों के साथ हो, ये अमेरिका में हो, यूरोप में हो, पाकिस्तान में हो, भारत में हो, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह बहुत अफसोसनाक है। इसके साफ पानी ये है कि हमने इंसानों को इंसानियत नहीं सिखाई, इंसानी आदर्श नहीं सिखाए, उनके सामने ये नस्पुरैन नहीं रखा कि इस दुनिया को अमन का गहवारा होना चाहिए। हमने लोगों को इख्तलाफ के आदाब नहीं सिखाए और ये नहीं बताया कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने इस स्कीम पर बनाया है कि यहाँ कयामत तक लोगों की आरा में इख्तलाफ रहेगा और हमें इख्तलाफ के साथ जीने का सलीका सीखना। ये हमेशा ही अफसोसनाक रहा है, इस पर सदमा भी होता है, इंतहाई दुख होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके हकीकी मुहर्रिक को समझना चाहिए। वो अगर समझ में आ जाएगा तो शायद दुनिया के दानिशवर, उलमा, सियासतदान और रहनुमा कोई ऐसी पॉलिसी बना सकें जिससे इस मसले को हल किया जा सके। मेरे नजदीक एक बड़ी बुनियादी चीज है जिसको इस मामले में समझना चाहिए, और वो ये कि दुनिया में जो तब्दीली आई है पिछली 1.5-2 सदी में, उसको बैसियत मजमुई अभी कबूल नहीं किया गया। आप जानते हैं कि इससे पहले फतूहात का दौर था, एक फाते उठता था, एक कौम को, एक मुल्क को मगलूब कर लेता था और उसका ये जायज हक समझा जाता था कि वो वहां हुकूमत करे। मुसलमानों के यहाँ इसकी सूरत अब्बासी, उम्मी, उस्मानी खिलाफत की शक्ल में रही और दूसरी कौमों में इसकी मुख्तलिफ सूरतें वक्तन फ़क्तन ज़हूर पज़ीर होती रही। अब दुनिया जब कौमी रियासत के दौर में दाखिल हुई है, यानी वतन की बुनियाद पर कौमी रियासत, जिसका बुनियादी तसव्वुर ये है कि जो लोग भी एक खास जुग्राफिया में रहते हैं वो बराबर के शहरी हैं, उनके बराबर के हुकूक हैं, तो इसको ना मुसलमानों के यहाँ खिलाफत का तसव्वुर रखने वाले कबूल करते हैं और ना मगरबी मुल्कों में, यूरोपी मुल्कों में नस्ल की बुनियाद पर पुरानी रियासतों का तसव्वुर रखने वाले कबूल करते हैं। ये वो बुनियादी मखमसा है जिसको एड्रेस होना चाहिए। हम चूंकि इस तरह की बहुत सी चीजों को जो मुतवाजी चल रही होती हैं वो अहमियत नहीं देते, तो नतीजे के तौर पर इस तरह के हादसे भी पै दर पै होते रहते।
जी, आप ये बताएं कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, कौमी रियासत का, उसके लिए इस्लाम में कोई जगह है?
इस्लाम इस तरह की किसी चीज को कभी मौजू नहीं बनाता, इसलिए कि दुनिया में तमदनी हालात में तब्दीलियां होती रहती हैं। ये आपके इल्म में है कि होली रोमन एम्पायर एक अलग तसव्वुर पर कायम थी, कदीम बादशाहतें एक दूसरे तसव्वुर पर कायम थी। अभी तो 1947 में ब्रिटिश एम्पायर ने अपने आप को समेटना शुरू किया है, तो दुनिया में बैन अल-अक़वामी कानून भी बिल्कुल अलग था। वेस्टफालिया के माहदे से पहले कौमी रियासत का भी कोई खास तसव्वुर दुनिया कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जो कौमी रियासतें यूरोप में पैदा हुई वो नस्ली कौमी रियासतें थी, यानी अंग्रेज कौम की रियासत, बलंदीजी कौम की रियासत, फलां कौम की रियासत। ये जुग्राफिया की बुनियाद पर वतनी कौमियत का तसव्वुर, ये इस तरह कभी मौजूद नहीं रहा। یہ ایک نئی چیز ہے. اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس طرح کی ریاست قائم ہو. اسلام تو یہ کہے گا کہ جو لوگ بھی حکمران ہوں حکومت کریں ان کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا پابند ہونا چاہیے, انہیں قانون کی حکمرانی قائم کرنی چاہیے, انہیں لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم کرنا چاہیے. تو اسلام کا اپروچ یہاں سے.
جی اللہ کے قانون سے آپ کی کیا مراد ہے؟
اللہ تعالیٰ کی وہ شریعت جو اس نے تمام پیغمبروں کو دی اور جس کی آخری شکل ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. حکمران مسلمان ہیں تو وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے, اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ عدل و انصاف کے عالمگیر تصورات پر عمل پیرا ہوں.
جی تو میں جب یہاں پر سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کو, وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی قانون ہوگا اور وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون, اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور حکومتیں ہیں وہ ساری ناجائز ہیں. آپ نے بھی اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. آئیں ایک بار ذرا سنتے ہیں کہ آپ نے کچھ وقت پہلے کیا بیان دیا تھا.
دہشت گردی, ISIS اور اس قسم کے جو ہمارے یہاں اٹمپٹس ہو رہے ہیں, تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو دہشت گردی ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟
یہ جو دہشت گردی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا سبب وہ مذہبی فکر اور ریلیجیس تھاٹ ہے جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے, جو ان کی سیاسی تحریکوں میں سکھایا جا رہا ہے, اس کا باعث یہ ہے. اور اس میں چار چیزیں ہر مدرسہ پڑھاتا ہے, ہر مذہبی مفکر سکھاتا ہے, وہ آپ کے سامنے نہ سکھائے تو بہرحال لازمن سکھاتا ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجئے. پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں شرک ہوگا یا کسی جگہ کفر ہوگا یا ارتداد ہوگا, اپوسٹسی یعنی کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا, تو اس کی سزا موت ہے اور یہ سزا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, مسلمانوں کے سوا کسی کو دنیا پر حکومت کا حق نہیں ہے. غیر مسلموں کی ہر حکومت ایک ناجائز حکومت ہے. جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم اس کو الٹ دیں گے. تیسری چیز جو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جس کو خلافت کہتے ہیں. یہ الگ الگ حکومتیں, ان کا کوئی جواز نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ کہ جدید نیشن سٹیٹ, یہ جو قومی ریاست ہے, یہ ایک کفر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ چار باتیں ہمارے مذہبی فکر کی بنیاد ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو سکھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے میں مسلسل اپنی حکومت سے بھی اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس مذہبی فکر, یہ ایک نیریٹو ہے, اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح نیریٹو نہیں پیش کریں گے, یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. چنانچہ میں نے پاکستان میں بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں. ابھی حالیہ چند مہینے پہلے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ, ایک کاؤنٹر نیریٹو کے عنوان سے ایک آرٹیکل میں نے لکھا, اس پر بہت بحث ہوئی پاکستان میں. تمام علماء نے اس کے اوپر تنقید کی, پھر میں نے اس کا جواب دیا. اس میں بھی میں نے یہی بات واضح کی ہے کہ ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ صورتحال مشرق وسطی میں جہنم بنا دے گی دنیا کو. اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں میں یہی بات افغان جہاد کے بارے میں کہہ رہا تھا, کوئی نہیں مانتا تھا, اس کے بعد پوری قوم نے مانا. تو آج میں آپ کو بھی متنبہ کر رہا ہوں, اس کے لیے ضروری تین اقدام ضروری ہیں. کاؤنٹر نیریٹو پر مسلمان قوم کی تربیت ضروری ہے. میں نے 10 نکات کی صورت میں اس کو بیان کر دیا کہ اسلام کا اصل نیریٹو کیا ہے. یہ نہیں ہے, اصل نیریٹو کیا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے. یہ ضروری ہے کہ اس پر مسلمان قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دینی مدارس کا نظام بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. کسی علم کی اسپیشلائزیشن کی تعلیم بچے کو نہیں دی جا سکتی. ہر بچے کا حق ہے بیسک رائٹ ہے اس کا کہ اس کو پہلے 12 سال تک براڈ بیس تعلیم ملے، اس کے بعد عالم بنے، اس کے بعد سائنسدان بنے. ہمارے دینی مدارس اس اصول پر کام کرتے ہیں کہ 5 سال کے 7 سال کے بچے کو عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا حق کسی کو نہیں ہے، ڈاکٹر بنانے کا حق بھی نہیں ہے، انجینئر بنانے کا حق بھی نہیں ہے. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد آپ جو جی چاہے بنائیے. تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے لیے سول سوسائٹی تیار ہو، لوگ ایجوکیٹ ہوں، مسلم حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 12 سال کی تعلیم براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی اسپیشلائزیشن کے ادارے کو قائم نہیں ہونے دیں. اس کے بعد جس کا جی چاہے دیوبندی مدرسہ بنائے، بریلوی بنائے، لیکن طے شدہ بات ہے کہ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد. مجھے کہ وہ نہیں دیتے 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ہر بچے کا بیس. تیسری کا ممبر علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے حکمرانوں کے لیے، اس کو واپس جانا چاہیے ان کے پاس. اگر یہ واپس نہیں جائے گا تو عالم اسلام میں مسجدیں یا بریلویوں کی ہوں گی یا دیوبندیوں کی ہوں گی یا اہل حدیث کی ہوں گی، خدا کی کوئی مسجد نہیں ہوگی.
جی گامیتے صاحب، ابھی ہم نے آپ کے ایک بیان کو سنا جس میں آپ نے بتایا کہ وہ ریلیجیس تھاٹ جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ آج دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو میں چاہوں گا اسے تھوڑا سا پلیز آپ ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں.
یعنی مسلمانوں میں جو لوگ دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں یا انتہا پسندانہ رویے اختیار کرتے ہیں، یہ میں نے ان کے بارے میں کہا ہے.
جی بالکل،
دہشت گردی صرف مسلمانوں ہی کے ہاں نہیں ہوتی.
نہیں، جو مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے اوپر پوچھنا چاہتا ہوں.
جی ہاں، تو مسلمانوں کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ان کا مذہبی فکر ہے. جو مذہبی فکر مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس کو ہماری تحریکیں پیش کرتی ہیں، جس کی تعلیم لوگوں کو دی جاتی ہے، جس کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، جمعے کے خطبوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس مذہبی فکر میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سوا دنیا میں کسی کی حکومت جائز حکومت نہیں ہوتی. چنانچہ جو نوجوان اسلام کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں وہ اس چیز کو انتہا پر لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اٹھ کر ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے دنیا کی حکومتیں مٹ جائیں یا مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو جائے. یعنی دو بنیادی تصورات ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کی دنیا میں ایک ہی حکومت ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ اس سے قومی ریاست کی نفی جاتی ہے. آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ ان کی دنیا بھر میں ایک ہی حکومت ہو، تو وہ ان قومی ریاستوں کو پھر ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اگر اس کے سامنے کوئی ایسی دعوت آتی ہے کہ آئیے ان قومی ریاستوں کو مٹا دیں اور ان کی جگہ وہ عالمی خلافت قائم کریں، تو وہ بڑے جذبے کے ساتھ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے. دوسری جانب یہ تصور دیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس زمین پر، یعنی خدا کی زمین پر، حق کی حکومت حاصل نہیں ہے. حق کی زندگی تو حاصل ہے لیکن حق کی حکومت حاصل نہیں ہے. تو جب ان کو حق کی حکومت حاصل نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے مسلمان حکومتوں کے سوا جتنی حکومتوں بھی دنیا میں ہیں ان کو پھر ختم ہو جانا چاہیے. آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ انہیں ختم کر دیں گے. تو ایک نوجوان کا گویا مسلسل عربی عمل ہے، دعوت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ وہ مذہبی فکر ہے کی بڑی تفصیلات بیان کی ہے خطبات میں، وہاں یہ بتایا ہے کہ اس کی احساسات کی. یہ مذہبی فکر باعث بنتا ہے، مذہبی فکر کے بارے میں مذہب نہیں شاد کا نام ہے، وہ قرآن کا نام ہے، وہ سنت کا نام ہے. لوگ اس کو جب سمجھتے ہیں تو اس سے ایک ریلیجیس تھاٹ یا مذہبی فکر پیدا ہوتا ہے. یہ اس مذہبی فکر کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل جب نوجوانوں تک پہنچتے ہیں تو اس سے ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اور ایک عمل کے لیے بھی انگیخت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ پھر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. اس کو میں نے اس موقع کے اوپر بیان کیا، لیکن دوسرے پہلو کو بھی ذہن میں رکھیں کہ نسلی بنیاد پر جو ریاستیں قائم تھیں ان میں جب دوسری قومیں جا کر آباد ہوئی ہیں اور موجودہ زمانے کے جغرافیے کی بنیاد پر وطنی قومیت کے تصورات پیدا ہوئے ہیں تو اس کو نسلی بنیاد پر قائم ریاستوں کے لوگ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے اندر بھی یہ چیز فوری طور پر ایک رد عمل پیدا کرتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو نکال باہر پھینکنا چاہیے۔ یہ نیوزی لینڈ میں جو کچھ ہوا ہے یا اس سے پہلے یورپ کے بعض ممالک میں ہوا یا امریکہ میں بعض جگہوں پر اس طرح کے شواہد سامنے آئے، ان میں یہ طرز فکر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح مسلمانوں کے اندر چند لوگ ہیں جو ایسے اقدامات کرتے ہیں، تو ساری مسلمان قوم اس مذہبی فکر کی بنیاد پر اقدامات نہیں کر رہی ہوتی، اسی طرح نسل پرستوں کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی چند لوگ یہ اقدامات کرتے ہیں تو نہ ادھر پوری کی پوری قوم کو مدعون کرنا چاہیے نہ ادھر پوری کی پوری قوم کو مدعون کرنا چاہیے، بلکہ اس طرز فکر کو ہدف بنانا چاہیے، یعنی اس کی غلطی واضح کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ خدا کی زمین ہے، خدا کی زمین پر کسی کو کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے، اس میں نقل مکانی انسان کا پیدائشی حق ہے، وہ جہاں چاہے جا کر آباد ہو، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، انسان کو خدا نے یہ زمین دی ہے تو یکساں سطح پر دی ہے، اس لیے نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر یہ حد بندیاں دینی ہیں۔ اور دوسری جانب مسلمانوں کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند کیا کہ ان کی حکومت ہو یا دوسری حکومت ہے، پیغام خدا کا پیغام ہے، ہمیں وہ پیغام حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں تشدد نام کی کوئی چیز کسی جگہ در نہیں آنی چاہیے۔
جی، ایسا کیا ہے اس مذہبی فکر میں، وہ جو ریلیجیس تھاٹ ہے جس کو پوری دنیا کے اندر یہ جو تنظیمیں ہیں القاعدہ، الشباب، اور لشکر طیبہ، آئس آئس، طالبان، یہ سب اسے پروپاگیٹ کرتے ہیں اور وہ سیدھا کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟
یہ سوء فہم ہے، معاف کیجیے
جی،
میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ مذہبی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ فرمایا ہے، یہ بات اس کو غلط سمجھ رہا ہوں۔ اس میں چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل واضح ہے، کہیں یہ بات نہیں کہی گئی، نہ قرآن میں کہی گئی ہے نہ کسی حدیث میں کہی گئی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے۔ جن چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے ان پر میں نے اپنی کتابوں میں تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ ان کا مطلب سمجھنے میں کیسی غلطی ہوئی ہے۔ یہی صورتحال غیر مسلم حکومتوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں اس بات کا ہمیں پابند نہیں کیا کہ ہم ان کا تختہ الٹ دیں یا ان کو جینے کا حق نہ دیں یا انہیں حکومت کرنے کا حق نہ دیں۔ ہم ایک پیغام اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ خدا کا پیغام ہے، وہ توحید کا پیغام ہے، اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کا پیغام ہے، ہمیں وہ پیغام پہنچنا ہے، اور اس پیغام کے بارے میں بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اس کو قبول کر کے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔
جی، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جب میں نے بات کری میرے جو عربک دوست ہیں ان سے، اکثر برصغیر کے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس طرح کا کچھ نہیں لکھا، ساری پرابلم اس کی انٹرپریٹیشن میں ہے، لیکن جب میں ان سے بات کرتا ہوں انہوں نے مجھے صرف یہی کہا کہ دیکھو بھائی، ایسا ہے، ہمیں سب کانٹیننٹ کا کوئی بندہ نہیں چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے، خاص طور سے وہ کہ جو عربک میں ہو، بیکاز اسلام جب نہیں بھی آیا تھا اس سے پہلے بھی ہم یہی زبان بولتے تھے، تو اس معاملے میں ہم سے کوئی بحث نہ کرے تو بہتر ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جن کا تعلق سیریا سے ہے، انہوں نے اپنی پوری فیملی کو، ان کی فیملی پوری دنیا میں ڈسپرس ہو گئی ہے بیکاز وہ الگ الگ ہو کر وہاں سے نکلے باہر، ایک ساتھ جاتے تو شاید مار دیے جاتے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کچھ ریلیجیس ٹیکسٹ دکھائے اور پھر میں نے خود قرآن مجید کو پڑھا۔ میں یہاں پر ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، مگر صاحب یہ سب چیزیں موجود ہیں تبھی کوئی بول رہا ہے۔
نہیں، اس میں بالکل سوء فہم ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ آیت کو اٹھا لیں، ایک سیاق و سباق کے اندر سے نکال لیں تو آپ جو مانی چاہے اس کو پہنا دیں، وہ تو آپ میری گفتگو کے اندر سے چند جملے نکال لیں تو اس کو بھی جو مانی چاہے پہنا سکتے ہیں۔ लेकिन किसी चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख के देखना चाहिए। तो मेरे नजदीक जब भी गलती होती है या सूए फहम से कोई चीज कही जाती है, उसका बायस यही होता है कि आप चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट और सियाको सबाक से उठा देते हैं। जब आप उसको उसके सियाक में रख के देखते हैं तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात होती है। पूरे कुरान मजीद में आप मुझे ये दिखाइए किसी जगह के ऊपर, यानी एक आम आदमी की हैसियत से कोई तर्जमा उठा के मुझे दिखा दीजिए, कहां कुरान मजीद ने यह कहा है कि मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए? कहीं ये बात नहीं कही। मैं ये अर्ज करता हूं कि हदीस के पूरे जखीरे में भी ऐसी कोई बात नहीं।
जी बिल्कुल, मैं उस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर आ गया हूं। थोड़ा सा अब इस पर आते हैं, जब ये भी कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो तुम्हारे नबी को ना माने उसे समझाओ, प्यार से बात करो उनसे, और उन्हें जो है आप उनकी अच्छाइयों के बारे में बताओ, और वो तब भी ना माने तो वाजिबुल कत्ल है।
ये बात बिल्कुल नहीं कही कुरान ने। कुरान ने ये कहा है कि जब अल्लाह का कोई रसूल दुनिया में आता है और उसका ताल्लुक सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं है, कुरान ने पूरी तारीख बताई है आद की, समूद की, कौम नूह की, कि जब भी अल्लाह का कोई रसूल जमीन पर आता है तो जब वो दावत देता है और लोग उसकी दावत का इनकार कर देते हैं और जिद और हठधर्मी की बुनियाद पर इनकार कर देते हैं और हक हर लिहाज से वाजे हो जाता है, तो अल्लाह ताला उन लोगों को सजा देते हैं। चुनाचे कुरान मजीद ने बताया है कि आद को ये सब सजा कैसे दी गई, समूद को कैसे दी गई, कौम नूह को कैसे दी गई, कौम लूत को कैसे दी गई, ये सजा रसूलुल्लाह की कौम को भी दी गई। इसका इस दुनिया के गैर मुस्लिमों से कोई ताल्लुक नहीं। रसूल जब जमीन पर आएगा तो वो खुदा की अदालत बनकर आता है और फिर वो फैसला सुना के जाता है। वो जजाओ सजा जो क्यामत में बर्पा होनी है वो उस वक्त बर्पा हो जाती है। उससे मुतल्लक आयात को लोग मौजूदा दुनिया के साथ मुतल्लक करने की गलती करते हैं। मैंने इस गलती पर लोगों को तवज्जो दिलाई है, इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगुएं की है। आप मेरा तर्जमा कुरान पढ़ के देख लीजिए, आप मेरी तफसीर पढ़ के देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूलों की कौमों के साथ ये मामला होता है और ये उनकी जिंदगी में हो जाता है। अल्लाह ताला का ये कानून है जिस कानून के मुताबिक वो दुनिया में जजाओ सजा दे के गोया दलील फराहम कर देते हैं कि क्यामत में भी इसी तरह जजाओ सजा होगी। हमारे लिए अब जंग की एक ही सूरत जायज है और वो ये कि किसी जगह जुल्म का, उद्वान का, ज्यादती का इर्तकाब हो और हमारे पास ताकत हो तो हम जालिम का हाथ रोकेंगे। यही जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मजहब की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर बर्तरी कायम करने के लिए, जूल अर्ज के लिए कि आप जमीन हथिया लें, लोगों को फतह करके अपनी रियाया बना लें, एक शख्स को मारने का भी किसी को हक नहीं।
जी कुरान मजीद के चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 38-39 की थोड़ी सी आप तफसील करें। मैं अंग्रेजी में अगर चाहूं तो उसको पढ़ूं, आप बताएं, उर्दू में तर्जुमा तो बेहतर होगा।
जी आप पढ़ दीजिए।
जी जी मैं आपको इसका जो ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं। से टू दोज हु हैव डिसबिलीव्ड, इफ दे सीज फ्रॉम डिसबिलीफ देयर पास्ट विल बी फॉरगिवन एंड फाइट देम अंटिल देयर इज नो मोर फितना disbelief and polytheism and the religion will all be for Allah alone in this world, but if they cease to worship other besides Allah then certainly Allah is all sheer what they do. To ye translation hai noble Quran ka.
Is translation mein in this world ke alfaz apni taraf se dakhil kar diye gaye hain. Ye jazira numa arab mein rasulullah ke muhatibin ke bare mein hukm diya gaya, यानी अल्लाह का पैगंबर जिस कौम में आया, ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल जो हिदायत लेके आते हैं वो आलमगीर होती है, वो अपनी कौमों के लिए अदालत बन के आते हैं, यानी उनकी कौमों का फैसला इसी जमीन पर हो जाता है। इसको कुरान मजीद ने बतौर कानून सूरह यूनस में बयान किया है कि वले कुल्ले उम्मत रसूल फैजा जा रसूलहुम कुज़िया बैनहुम बिलकिस्त वहुम ला युज़लमून। हर उम्मत की तरफ हमने एक रसूल भेजा, जब उनका रसूल आ जाता था तो उनका इसी जमीन पर फैसला कर दिया जाता था और उनके साथ कोई जुल्म नहीं किया जाता। ये आयत उस फैसले को बयान कर रही है। ये फैसला बनी इस्माइल के बारे में है, ये फैसला जजीरा नुमाए अरब के उस वक्त के लोगों के बारे में है। चुनाचे हुक्म दिया गया था कि जब इत्माम हुज्जत हो गया, हर पहलू से हक वाजे हो गया, तो वो सजा जो क्यामत में मिलनी है वो इन्हें दुनिया में दे दी जाए। ये सजा अल्लाह ताला आग को दे चुके, समूद को दे चुके, कौम नूह को दे चुके, कौम लूत को दे चुके, ये उस सजा का बयान है। اس کا کوئی تعلق دنیا کی قوموں کے ساتھ نہیں ہے.
تو بہت ساری ایسی جو قرآن کی آیتیں ہیں, اگر میں ہر ایک کی ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر الٹیمیٹلی یہ جواب ہوگا کہ جی اس کے ٹرانسلیشن میں پرابلم ہے, اس کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں گیا ہے. لیکن عربز کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا غلط کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی ساری تنظیمیں ڈائریکٹلی کہتی ہیں کہ ہم تو جو کچھ بھی ہماری ہولی بک میں لکھا ہے اس کو مان رہے ہیں. معاف کریں, میں دوسری بار آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں.
یہ باتیں ان کی غلطی واضح کی جائے گی, انہیں بتایا جائے گا کہ کس کنٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے, اس میں کہاں کیا کہا جا رہا ہے. میں پھر گزارش کر دوں کہ قرآن مجید نے اس مضمون کو کوئی ایک جگہ بیان نہیں کیا, یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا مضمون ہے. جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی ہم کوئی رسول بھیجتے ہیں تو ہم اس کی قوم کے لیے اس کو عدالت بنا دیتے ہیں, اور پھر اسی زمین پر اس قوم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جو لوگ دین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, زید اور ہٹدرمی کی بنیاد پر رسول کا انکار کر دیتے ہیں, ان کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق مجھ سے, آپ سے, آج کے لیڈروں سے, کسی آئی ایس آئی سے, کسی اور سے ہرگز نہیں.
کوئی اگر
حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس سے پہلے کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے, اس میں یہ قانون کسی ایک رسول کے بارے میں بیان ہوا ہے. قوم لوط کو یہ سزا دی گئی, قوم شعیب کو یہ سزا دی گئی, یہ اللہ کا قانون اتمام حجت ہے. یہ وہ سزا ہے جو قیامت میں ہم سب کے لیے ہے, یہاں ان کی قوموں کے لیے ہے, اس کا ہم سے آپ سے کوئی تعلق نہیں.
جی, مسلمان جب مائنورٹی میں ہوتے ہیں تو انہیں سیکولر طبیعت کا جو معاشرہ ہوتا ہے بے حد پسند آتا ہے, لیکن وہی مسلمان جب میجورٹی میں آ جاتے ہیں تو سیکولرزم کو ایک بہت ہی گندا گلیز لفظ مانتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟
یہ بدقسمتی ہے. میرے نزدیک آدمی کو ایک ہی مقام پر کھڑے ہونا چاہیے اور اس کو اپنے فکر میں بالکل کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اگر مسلمان اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے, اور اگر کوئی اور قوم کرتی ہے تو وہ بھی غلط ہے. یعنی آپ کے ہاں حق و باطل کے معیارات الگ الگ نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ نہ مجھے سیکولرزم سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ مجھے خلافت کے تصور سے کوئی دلچسپی ہے. میرے نزدیک جمہوری معاشرے قائم ہونے چاہیے, جمہوری حکومتیں قائم ہونی چاہیے, اور کسی جمہوری حکومت میں اگر مسلمانوں کے پاس اکثریت ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی شریعت پر عمل کریں, اس سے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اور جہاں ان کو اکثریت حاصل نہیں ہے وہاں بہرحال جو لوگ بھی حکمرانی کر رہے ہوں گے ان کے پاس حق کے قانون سازی ہے, وہ قانون بنائیں گے. موجودہ قومی ریاستوں میں یہی امن کا راستہ ہے. رہی یہ بات کہ آپ اٹھے اور نٹ اٹھا کے لوگوں کے اوپر اس کو برسانا شروع کر دیں, اس کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں.
جی, جب ہم یہ کرائسٹ چرچ کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد میں ہر طرف میڈیا میں اور ٹویٹر پر ہر جگہ پر ٹرینڈ کر رہا ہے اسلاموفوبیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان کسی کا گلا کاٹتا ہے, دنیا بھر میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جب ہم نے دیکھا کہ آئیسس نے, طالبان, القاعدہ نے کیا کیا, بوکو حرام کیا کر رہا ہے, تو جب وہ کسی کی بی ہیڈنگ کرتے ہیں اور بی ہیڈنگ کرنے کے وقت میں اللہ اکبر بولتے ہیں تو اسلاموفوبیا تو ہوگا صاحب.
یہ مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے, تو اس طرح کے چند ہزار لوگ اگر ایک غلط تعبیر کی بنیاد پر ایسے اقدامات کرتے ہیں تو اس کو ایک پورے مذہب کی طرف, ایک پوری قوم کی طرف کیوں منسوب کیا جائے؟ یعنی ہم سب انسانیت کی بنیاد پر ان لوگوں کی غلطی کیوں نہ واضح کریں؟ جب مسلمانوں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رویہ غلط ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طرز عمل غلط ہے, یہ بتا رہے ہیں یہ تعبیر غلط ہے, تو ساری انسانیت کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ دوسری جانب نسلی بنیاد پر جو قومی ریاستیں قائم تھیں ان میں بھی ایک رد عمل ہے, تو وہاں پر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ پوری کی پوری قوم اس کی مجرم ہو گئی ہے؟ ابھی نیوزی لینڈ کی قوم نے جو رویہ اختیار کیا, اگر ہم مسلمان بھی اس طرح کے لوگوں کے بارے میں وہی رویہ اختیار کریں گے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ پھر وہ اسلاموفوبیا یا اس طرح کی کوئی تعبیر اختیار کریں. سیدھا معاملہ کرنا چاہیے کہ جو چیز غلط ہے ہم سب اس کو غلط کہیں, جہاں کوئی سوئے فہم ہے ہم سب بتائیں کہ یہ کس طرح سوئے فہم ہے, یہاں کوئی غلطی ہے تو ہم سب بتائیں کہ یہ کس طرح غلطی ہے. تو انسانیت کو افکار اور خیالات کی بنیاد کے اوپر بات کرنی چاہیے, نہ کہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے ایسی فضا پیدا کر دینی چاہیے کہ جس میں دوسروں کی جان خطرے میں پڑ جائے.
جی, بہت کم لوگ ایسے ہیں آپ جیسے کہ جو اس پر بات کرتے ہوں اور اسلام کا جو لبرل پرسپیکٹو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں. باقی مولویز جو ہیں دنیا بھر کے, خاص طور پر اگر ہم برصغیر کی بات کریں, تو جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے جب مسلمانوں کی اپنی مسجد میں خود مسلمان اٹیک کرتے ہیں, خاص طور پر جب پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جن کے اندر سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, اس پر وہ کوئی تنقید نہیں کرتے, ایسا کیوں ہے؟
یہ بڑی بدقسمتی کی بات. میں نے تو آپ یہ معلوم ہے آپ کو کہ ہر دور میں اس پر تنقید کی ہے, بلکہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر تنقید کی ہے. کسی انسان کی جان لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کا اقدام کرتے ہیں وہ فساد فلرز کے مجرم ہیں, اور قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کے لوگ ناقابل معافی ہوتے ہیں بعض حالات. تو میرے نزدیک کسی شخص کو کسی کی جان, کسی کے مال, کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ انسان کی جان صرف دو صورتوں میں لی جا سکتی ہے, ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے, دوسرے یہ کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرے اور دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے. اس کے سوا کسی شخص کی جان نہیں لی جا سکتی. مذہبی بنیاد پر, فکری بنیاد پر, نظریاتی بنیاد پر آپ کسی شخص کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. ہر شخص کو زمین پر جینے کا حق ہے, اپنی بات کہنے کا حق ہے, اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے. یہ حق خدا نے دیا ہے. جو لوگ یہ حق چھیننا چاہتے ہیں وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں.
کیا اسلامک کاؤنسل یہ جو دو لفظ ہیں کافر اور جہاد, کیا وہ اسے اپنی ریلیجیس بکس میں سے تھوڑا سا باہر نہیں نکال سکتے؟ بیکوز یہ بہت بڑی پرابلم بنتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں آج.
دیکھیے بات یہ ہے کہ الفاظ نہیں نکالے جاتے, الفاظ کا صحیح مدعا واضح کیا جاتا ہے. اگر الفاظ کو آپ غلط معنی دیں گے اور ہم الفاظ نکالنا شروع کریں گے تو لغت خالی ہو جائیں گے. الفاظ کی صحیح صورت واضح کرنی چاہیے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ جب خدا کے پیغمبر کی طرف سے لایا جانے والا حق کسی شخص پر واضح ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے, تو عربی میں انکار کرنے والے اور منکر کو کافر کہا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ
غیر مسلمان کافر نہیں ہوتا صاحب,
وہ غیر مسلم ہوتے ہیں. اس لیے کہ نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی, نہ براہ راست کسی پیغمبر نے ان کو دعوت پہنچائی ہے, نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا ہم دعوت پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے دنیا میں اس وقت دو ہی گروہ ہوں گے اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے, مسلم ہے اور غیر مسلم ہے. تو مسلم نان مسلم کے سوا میں کسی اصطلاح کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتا. جہاد بہت اعلیٰ لفظ ہے. جہاد کا مطلب ہے کسی اچھے مقصد کے لیے سٹرگل, جدوجہد کرنا. یہ تو انسانیت کے لیے باعث شرف ہے. یہ لفظ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کہیں اگر کوئی قوم ظلم و عدوان پر اتر آئے, زیادتی پر اتر آئے, تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑ جاتی ہے. اس وقت دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں, یا اقوام متحدہ بھی جہاں جنگ کو جائز قرار دیتی ہے, وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر کوئی قوم ظلم اور عدوان اور زیادتی پر اتر آئے گی تو پھر دنیا کی قومیں بھی اس کے خلاف اقدام کرے گی. آپ جانتے ہیں کہ 19 ممالک نے کم و بیش افغانستان پر تاخت کی جب یہ معلوم ہوا کہ وہاں سے اس نوعیت کی سرگرمیوں کو حفاظت فراہم کی جا رہی ہے. تو اس لیے جنگ کرنا پڑتی ہے, لیکن کب؟ ظلم کے خلاف, عدوان کے خلاف, زیادتی کے خلاف, ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. جنگ کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں.
ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جسنڈا آرڈن کو ایک شخص اسلام کی دعوت دیتا ہے اور وہ یہ جواب دیتی ہیں کہ اسلام ہیومینٹی سکھاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ میں ہے. تو اسلام کی دعوت ان تک پہنچ گئی ہے, وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتی ہیں, لیکن انسان بڑی اچھی ہیں, کیا وہ جنت میں جا سکتی ہیں؟
کیونکہ جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, وہ اس کائنات کا پروردگار کرے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اپنے رب کا پیغام پہنچا دیں اور وہ سلیقے کے ساتھ پہنچائیں. وہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر پہنچانے کی کوئی بحث نہیں ہوتی, اس کے پہنچانے کے مہذب طریقے اختیار کرنے چاہیے, اور خود قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیسے پہنچانا چاہیے. تو اس لیے میسج پہنچائیں گے, اس میسج کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ اس شخص کا کام ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ فیصلہ کرنا خدا کا کام ہے, وہ فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں.
جی, تو وہ پیغام کیسے پہنچایا جائے؟
اللہ کی کتاب پہنچا دی جائے گی. بس قرآن مجید نے پابند کر دیا ہے کہ کسی کو کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر بن قرآن میں یقاف و بعید، اللہ کی کتاب قرآن مجید لوگوں تک پہنچا دی جائے گی، ہم دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمے کریں گے، وہ بھی رہے ہیں، اور بس شائستگی کے ساتھ پیش کر دیں گے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے اس کو پیش کیا ہے، کبھی موقع ملے اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد قرآن جانے اور وہ شخص جانے۔
جی، پھر مسلمان ہر جگہ پر میں دیکھتا ہوں میرے اچھے اچھے دوست، پڑھے لکھے دوست، وہ دعوت پر اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں؟
ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دعوت کیسے پیش کرنی ہے، اگر وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ پیغمبر کو بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے قرآن پیش کرنا ہے، قرآن کتاب دعوت ہے، قرآن مجید محض کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے، وہ نذیر للعالمین ہے، ساری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ تالیف کیا گیا ہے، اس لیے ہمارا کام غیر مسلموں تک اللہ کی کتاب شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پہنچا دینا ہے، اس کے بعد قرآن جانے اور وہ لوگ جانے۔
جی، تو کیا کسی انسان کو یہ حق ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں نے تمہیں میسج پہنچایا ہے، تم نے قبول نہیں کیا، اب تم جو ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے بیکوز تم نے اسے قبول نہیں کیا ہے؟
کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے، اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے قیامت میں ہوں گے اور اس کو ہزار پہلوؤں سے دیکھنے کے بعد وہ پروردگار فیصلہ کرے گا کہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کسی تک کیا بات پہنچی ہے، جو یہ جانتا ہے کہ قبول نہیں کیا تو اس میں کیا رکاوٹیں تھیں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میری یہ جورسڈکشن نہیں ہے، یہ میں نے حدود سے تجاوز کیا اگر ایسی بات کی ہے، لہٰذا یہ بات کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے بھائی ہیں ایک دوسرے کے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی علم ہے تو ہم دوسروں تک پہنچا دیں، یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سائنسی تحقیق ہوتی ہے، ایک حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگوں کا خیال تھا کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ گائے کے سینگ پر دنیا کھڑی ہے، اگر معلوم ہو گیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے تو ہم یہ بات دنیا تک پہنچا دیں گے، یہ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ ساری دنیا میں بہت سے توہمات تھے، سائنسی علم نے ان توہمات کے مقابلے میں بڑی واضح چیزیں سامنے رکھ دی، تو یہ علم ہے، تو جس طرح سائنس ایک علم ہے بالکل اسی طریقے سے یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، ہمارا کام اس کو پہنچانا ہے، اس کو ماننا نہ ماننا یہ آدمی کا کام۔
جی، بڑی اچھی بات کہی آپ نے، میں امید کرتا ہوں کہ جو آج پروگرام کو جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس سے کوئی سبق لیں گے اور ہر روز کسی کو دین کی دعوت نہیں دیں گے۔ معاف کریں، میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور مسلمانوں میں لوگ جو ہیں وہ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں بیکاز ان کے حق میں آواز اٹھاتا ہوں، اس لیے ہر روز جو ہے مجھے کافی پریشان کیا جاتا ہے یہ بات بول بول کے، تو میں ان سے کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کے حق میں آواز اٹھا رہا ہوں، مگر آپ تھوڑا سا آج اگر آپ دیکھیں یا اس قسم کی بات نہ کیا کریں، آپ کی جو کتاب ہے وہ میرے پاس ہے، میں نے پڑھی ہے، مجھے میرا کیا عقیدہ ہے یہ مجھے آپ کو یا دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا واسطہ ہے۔
میں نے میرے نزدیک آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، اللہ کی کتاب آپ کو پہنچ گئی، اس کے بعد اب کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ بار بار آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرے، اللہ کی کتاب آپ پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس پہ کوئی سوال ہو کیجئے، اس میں کوئی اشکال ہو اس کو ضرور پیش کیجئے، یہ بالکل علم کی دعوت ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح دنیا بھر کو آپ مختلف علوم کی دعوت دیتے ہیں، یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، ہم نے آپ تک پہنچا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔